بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، التفسير كدرس جاري ہے، اور سورة البروج کی تفسیر ہم کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچے تھے پچھلے درس میں، ذالک الفوز الکبیر. آج کی نشست میں اس کے بعد والی آیت سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم قال تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید. بطش یعنی اخذه بالعقاب والشدید القوی، بطش یعنی لینا، پکڑنا، سزا دیتے ہوئے، والشدید سے مراد قوی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. یہ خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب ہے اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 98. فبطش اللہ یعنی انتقامہ، اللہ تعالی کا بطش، اللہ تعالی کی پکڑ، اللہ تعالی کی سزا، اللہ تعالی کا عقاب جو شدید ہے، قوی ہے، اس سے مراد اللہ تعالی کا انتقام ہے. واخذه شدید عظیم، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے کسی کو، سزا دیتا ہے، تو بڑی دردناک اور شدت والی سزا ہوتی ہے، عظیم سزا ہوتی ہے. ولکنہ لمن یستحق ذلک، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اس کا مستحق ہوتا ہے. اما من لا یستحق ذلک، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہیں ہے، فإن رحمۃ اللہ تعالیٰ اوسع، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے وسیع ہوتی ہے. ما اکثر ما يعفو الله عن الذنوب، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ما اکثر ما يستر من العيوب، کتنی ایسے گناہ ہیں جب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. ما اکثر ما يدفع من النقم، کتنی بہت زیادہ نقمتیں ہیں، تکلیفیں جسے اللہ تعالیٰ دفع کر دیتا ہے. وما اکثر ما يجري من النعم، اور بہت سارے نعمت اللہ تعالیٰ جاری بھی کرتا رہتا ہے. لیکن اذا اخذ الظالم، لیکن جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، لم يفلت ہو، تو اسے کبھی چھوڑتا نہیں. كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. وَتَعَالَى قَوْلُهُ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو تلاوت فرمایا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. سورۃ ہود آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی پکڑ، تمہارے رب کا عذاب، اذا اخذ القرى، جب اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑ لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے اور عذاب مسلط کر دیتا ہے، وہی ظالمت، جب کہ وہ ظالم تھیں یہ بستیاں، ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑنا جو ہے، یہ عذاب جو ہے، بہت دردناک اور بہت شدید ہے. ان بطش ربک لشدید اور ان اخذہ علیم شدید، کوئی فرق نہیں ہے، سبحان اللہ. وعلی هذا شخص فرماتے ہیں، فنقول، ہم یہ کہتے ہیں، بطش ربك اي في من استحق البطش، یہ آیت کریمہ اس کے لیے ہے، یہ الفاظ سختی کے، وعید کے الفاظ، تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کا عذاب صرف اس کے لیے ہے جو مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. اما من لا يستحق فان الله يعامله بالرحمه، اور جو اس کا مستحق نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے پھر رحم و کرم سے کرتا، رحمت سے کرتا ہے. وَيُعَامِلْهُ بِالْكَرَمِ، اللہ تعالیٰ اس سے کرم سے پیش آتا ہے. ويعامله بالجود اور جود اور احسان سے. ورحمت اللہ تعالی سبقت غضبہ, رحمت اللہ تعالی غضب پر سبقت لے گئی ہے. ارشاد باری تعالی انه هو يبدئ ويعيد, شخص فرماتے یعنی ان الامر الیہ ابتداء واعادۃ, ابتداء اور اعادہ اور واپسی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَهَذَا قَوْلِهِ تَعَالَى, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل اسی اللہ تعالیٰ کا فرمان جیسا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, اور وہی ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے واپس بھی لوٹاتا ہے. سورۃ الروم آیت نمبر 27. فَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْأَشْيَاءَ, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی چیزیں موجود ہیں موجودات میں سے, سب کی ابتدا کس سے ہوئی, کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے, عدم سے وجود میں لایا ہے, تو ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہی ہوئی ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي الْأَشْيَاءُ, اور ہر چیز کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. الْأَشْيَاءُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز جو ہے وہ اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہے. الخلق من اللہ و الیہ, خلق کو دیکھ لیں, پورے سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. الشرائع من اللہ و الیہ, شریعت کو دیکھ لیں, کس کی شریعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کل الامور من اللہ و الیہ, سارے کے سارے جو امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ولہذا قال یبدأ ولم یذکر ما الذی یبدأه, اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبدأ یعنی ابتدا ہوتی, ابتدا کرتا ہے, یعنی بیان فرمایا کہ کون سی چیز, تخصیص نہیں فرمائی. فمعناه یبدأ کل شیء, اس سے مراد کیا ہے؟ جب مطلقاً بات کو چھوڑ دے بغیر کسی قید کے, بغیر تخصیص کے, تو اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيُعِيدُ كُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ فرماتا ہے. فَكُلُّ الْأَمْرِ بِيَدْهِ عَزَّ وَجَلَّ, سارے کے سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. فَعَرِفْ أَيُّهَا الْعَبْدُ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ, اے بندے تو یہ جان لے کہ تو کہاں سے آیا ہے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم بھی مخلوقات میں سے ہیں, ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو ہم نے حقیقتاً اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ سب کے تعلق سے جتنے بھی مخلوقات, جتنے بھی موجودات ہیں, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ شخص فرماتے ہیں وَأَنَّكَ ابْتَدَأْتَ مِنْ عَدَمٍ, ہماری ابتداء عدم سے ہوئی. ذرا غور فکر کرے اپنے وجود کا. وَعَرِفْ مُنْتَهَاكَ وَغَايَتَكَ, اور اپنے انتہا اپنی غایت کو بھی دیکھ لیں, جان لیں. وَأَنَّ غَايَتَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, ابتداء اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا جب اس نے چاہا ہے, کس زمانے میں, کس جگہ پر ہم نے پیدا ہونا تھا, ہمارے اپنے کوئی مرضی نہیں ہے, اور نہ ہم کبھی سوچ سکتے اس کے بارے میں. ہم وجود میں آئے ہیں, اب رب کے حکم سے آئے ہیں. موت کب آئے گی, کہاں پہ آئے گی, اسی کی مرضی سے جس نے پیدا کیا ہے, ہماری اپنی مرضی نہیں ہے. ہمارے انتہا اسی کی طرف جس نے ہماری ابتدا ہی کی ہے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, سبحان اللہ, انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. ذرا آپ دونوں کو جوڑ دیں ذرا نا, کیا پیغام ملتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, کیا عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو آیت کیا ہونی چاہیے اس کے بعد والی؟ ہاں, وعید یا وعید والی ہونی تھی, کوئی بھی تھا تو وعید کے الفاظ ہونے تھے نا. یہ پیغام ہے, سبحان اللہ. جب ہم اس دنیا میں اب تو رب کے رحم و کرم سے ہی آئے ہیں. گنہگار غلطی ہو جاتی خطا ہو جاتی ہے, مغفرت وہ کرتا ہے. اور غفور کے ساتھ لفظ دیکھے ودود بھی ہے, کیا معنی ہے اس کا سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الغفور یعنی ذا المغفرہ, مغفرت والا, والمغفرہ والمغفرۃ ستر الذنب والعفو عنہ. مغفرت سے مراد گناہوں کو ڈھانپ لینا, پردے میں ڈال لینا اور ان کو درگزر کر لینا, معاف کر دینا. مغفرت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. فلیست المغفرۃ ستر الذنب فقط, مغفرت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ اوپر پردہ ڈالنا, بل ستر هو عدم المؤاخذة علیہ, پردہ بھی ڈالنا ہے پھر اس مؤاخذہ بھی نہیں کرنا ہے, معاف بھی کر لینا ہے. کما جاء فی الحدیث الصحیح, جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یخلو بعبده المؤمن یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندے سے علیحدہ ہو جائے گا, یخلو کوئی اور نہیں ہوگا دیکھنے والا نہ سننے والا. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے گناہوں پر اقرار فرمائے گا, اقرار کروائے گا. حَتَّى يُقِرُّ بِهَا وَيَعْتَرِفُ, یہاں تک کہ یہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا جو زندگی میں کرتا رہا ہے اقرار کر لے گا اور اعتراف جرم بھی کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں نے سارے گناہ کیے ہیں. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا قد سترتها عليك في الدنيا, دنیا میں نے پردے میں رکھا ان گناہوں کو تمہیں, وانا اغفرها لك اليوم, اور آج میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے الغفور الودود. ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, کبھی توفیق ہوتی ہے توبہ کی, کبھی نہیں ہوتی ہے, کبھی استغفار کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں, کمزور ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, یہ ہماری زندگی ہے. سبحان اللہ, اگر کوئی گناہ باقی رہا اور مر گئے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو توبہ کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اگر مومن ہے, موحد, متبع سنت ہے, لیکن کوئی گناہ ساتھ لے کے گیا ہے, کیسے حساب ہوگا اس کا؟ علی الاشہاد سب کے سامنے نہیں ہوگا. یہ خوشخبری سن لے ہر مومن. مومن سے مراد کون ہے؟ جو سچا اور پکا مومن ہے, دعوے دار نہیں ہے, موحد متبع سنت ہے, اسے مومن کہتے ہیں. جس کی زندگی ایمانیات پر گزری ہے, جس کا عقیدہ صحیح, جس کا منہج صحیح, جس کا راستہ صراط مستقیم رہا ساری زندگی. اور یاد رکھیں صراط مستقیم چلنے والے کوئی انبیاء یا فرشتے نہیں ہیں, بشر ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جس کی زندگی توحید سنت پر گزری ہے لیکن کچھ گناہ باقی رہے ہیں, دنیا میں پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو, یہاں تک کہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا ہے, گناہ کرتا رہا, اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا رہا, موت آ گئی, موت بھی پردے میں آئی. سبحان اللہ, حساب کا وقت آیا ہے اور واللہ حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایسی امتی ہیں, ایسے خوش قسمت لوگ ہیں, 70,000 جو جنت میں جائیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے انہیں میں شامل کر دے. سبحان اللہ, لیکن جو عام لوگ ہیں جو ان 70,000 میں شامل نہیں ہیں, حساب دینا پڑے گا. مومن کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ یخلوبی سے, پتہ جانتے یخلوبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی شخص ولی المثل الاعلی, دنیا کا سب سے پاورفل انسان دیکھ لیں آپ, سب سے بڑا بادشاہ, آپ کو وقت دیتا ہے صرف اکیلی ملاقات کے لیے. کیسے لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی اپنی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی کہ کیا میری اتنی امپورٹنس ہے کہ مجھے الگ سے وقت دیا جا رہا ہے, کسی کے سامنے نہیں. کوئی مقرب فرشتہ, کوئی پیارا نبی, کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ, یخلو بھی, اور پھر اللہ تعالی اس بندے سے خطاب فرمائے گا. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, اے میرے بندے, یہ شرف ہی کافی ہے واللہ, میرے بندے, گنہگار بھی اللہ کے بندے ہیں. فلان وقت فلان جگہ فلان دن تم نے یہ گناہ کیا تھا. اب جس کا ایمان مضبوط ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. دنیا میں بھی وہ اپنی غلطی سے رجوع کرتا رہا, ہر درمی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا, غلطی ہو جاتی تھی رجوع کر لیتا تھا. وہ یہ منہج رسول جماعت کا یاد رکھیں, غلطی پر مصر نہیں ہوتے, متکبر نہیں ہوتے, غلطی ہو جاتی ہے تو رجوع کر لیتے ہیں. کئی اماموں سے غلطیاں ہوئی ہیں, رجوع کیا کہ نہیں کیا, فوراً رجوع کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, جس اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے واللہ, رجوع کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. جس رب نے دنیا میں توفیق دی ہے اپنے اس بندے کو غلطی سے رجوع کرنے کی, اب آخرت میں بھی وہی رب توفیق دیتا ہے. فلان جگہ فلان وقت فلان گناہ کیا, اللہ تعالیٰ میں نے کیا ہے, میں اقرار کرتا ہوں. فلان گناہ کیا, اللہ تعالیٰ میں نے کیا, میں اقرار کرتا ہوں. بس یہ گناہ گنتے جائیں گے, پورے بندہ اقرار کرتا جائے گا. ایک روایت میں یہاں تک وہ سمجھے گا اب میں ہلاک ہوا, اب اقرار تو ہو گیا سارے گناہوں کا, اب بچا کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا, قد سترتها عليك في الدنيا, دنیا میں کس نے پردے میں رکھا تمہیں, واللہ اللہ کا کرم ہے کہ گناہوں کی بو نہیں ہے. کیا خیال ہے, گناہ کی بو ہوتی کوئی کسی کے قریب بیٹھ سکتا؟ یہ پردہ ہے کہ نہیں؟ واللہ یہ بھی پردہ ہے. دنیا میں اللہ نے پردے اپنے پردے میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں رکھنا. واللہ ہم کمزور ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں واللہ. اور آخرت میں اتنی بڑا انعام اور احسان, وانا اغفرها لك اليوم, آج ان سارے کے سارے گناہوں جس کا تم اقرار کر چکے ہو میں سب کو معاف کر دیتا. تو یہ سب یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ, مغفرت سے مراد ایک تو گناہوں پہ پردہ ڈالنا ہے, اور دوسرا ان کو معاف بھی کرنا ہے. اس حدیث میں دونوں ہے کہ نہیں؟ پردہ بھی ڈالا ہے دنیا میں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ويذكر ان بني اسرائيل كانوا اذا اذنب الواحد منهم ذنبا وجدوا مكتوبا على باب بيته فضيحه وعارا. سبحان الله, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے, جیسے بیہقی نے شعب الایمان میں یہ اثر بیان کیا کہ بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تھے رات کو, تو صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا. اللہ اکبر, رات کو گناہ کیا, نافرمانی کی, صبح دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے ہمارے اوپر, یعنی یہ خاص ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے, اپنے پردے میں رکھتا ہے. لیکن نحن وللہ الحمد قد ستر اللہ علینا, لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. فعلينا ان نتوب الى الله ونستغفره من الذنب فتمحى اثاره, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر یہ واجب نہیں ہے, جب ہاں رب اتنی کریم ہے, اتنی رحیم ہے, اتنی غفور ہے, کہ جب ہم گناہ کریں تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنے گناہوں کو دنیا میں ختم کروا لیں، کہ جو آثار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ بھی دنیا میں ختم کر دیں توبہ استغفار کر کے. ولہذا قال، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہو الغفور ای الساتر لذنوب عباد المتجاوز عنها، جو گناہوں پر، جو اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور تجاوز اور عفو اور معاف بھی کر دیتا ہے. الودود مأخوذة من الود، ودود کا لفظ ود سے لیا گیا ہے. والود هو خالص المحبة، اور ود کہتے ہیں خالص محبت کو. فهو جل وعلا ودود، اللہ جل وعلا ودود ہے، ومعنى ودود انه محبوب وانه حاب، اور ودود میں دو معنی، ایک تو محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، وانه حاب وہ جو محبت خود، جو خود محبت کرنے والا ہے. فهو يشمل الوجهين جميعا، شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں وجہ اس ایک لفظ میں موجود ہیں. قال الله تبارك وتعالى، ارشاد باری تعالی ہے، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الى اخر الايه سورة المائدة نمبر 54 میں ارشاد باری تعالی ہے، يا ايها الذين امنوا، اے ایمان والو، من يرتد منكم، جو تم میں سے نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے، کس چیز سے؟ عن دینی، اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، فسوف یأتی اللہ بقوم، عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا عن تمہارے بدلے، کیسی ہوگی؟ یحبہم، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ اور وہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہوں گے. فہو جل وعلا واد يحب الاعمال، اللہ تعالیٰ ود کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اعمال سے محبت کرتا ہے. وحب الاشخاص، لوگوں سے محبت کرتا ہے. وحب الامکنہ، اور بعض جگہوں سے محبت کرتا ہے. وہو کذلک ایضا محبوب يحبه اولیاؤه، اللہ تعالیٰ خود بھی محبوب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم الله، الى اخر الايه سورۃ آل عمران نمبر 31. اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کی جاتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو. فکلما کان الانسان اتبع لرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الی اللہ، اللہ اکبر، جتنی انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتا رہے گا، یعنی جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی ہی زیادہ محبت ہوگی، اتنی اللہ تعالیٰ محبت پائے گا، اللہ اکبر. فہو جل وعلا واد وہو ایضا مودود، اللہ تعالیٰ واد بھی ہے مودود بھی ہے، ای انہو یحب ویحب، اللہ تعالیٰ خود بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کی جاتی ہے. یحب سبحانہ وتعالی الاعمال ویحب العاملین، اللہ تعالیٰ عمل کو بھی پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، اور عمل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. ویحب الاشخاص، یعنی ان محبت اللہ قد تتعلق بشخص معین، محبت بعض لوگوں سے بھی ہوتی ہے، اشخاص سے بھی ہوتی ہے. مثل قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم خیبر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن یوم خیبر میں فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور ایسے شخص ہے یہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. دیکھیں محبت کا دعوت ہم سب کرتے ہیں، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے، بڑے بڑا شرف ہے واللہ، لیکن اس سے بڑھ کر شرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے، سبحان اللہ. فبات الناس ثم غدوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس کش میں رہے، اس چاہت میں رہے، کاش یہ بندہ میں ہوتا، صرف جھنڈا لینے کے لیے نہیں، خوشخبری صرف جھنڈے میں نہیں ہے، جھنڈا تو ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے قائد بن کے جانا ہے لشکر کا، اس سے بڑھ کر کیا اس میں خوشخبری ہے؟ تیسرا جملہ، دوسرا بھی نہیں، کہ اللہ رسول اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت تو سب ہی کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن جو آخر جملہ تھا نا، صحابہ کرام کی نیندیں اڑ گئی تھی رات کو، فباتوا یدوکون، ایک روایت میں ہے اس حدیث میں جو الفاظ ہے، رات کو جاگتے رہے، صبح جنگ ہے لیکن رات کو نیند نہیں آئی. نیند کیوں نہیں آئی؟ کہ یہ خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہے بھی ایک بندہ، کیا خوش قسمتی ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. صبح ہوئی اور سب یہ تمنا کرتے تھے کاش یہ شخص میں ہوتا. صبح ہوئی، شیخ صف احمد کلہم یرجو ان یعطاها، فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرما دیا، فقال این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ قالوا یشتکی عینیہ. سبحان اللہ. تو بات صاحب نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، یشتکی عینیہ. ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنی آنکھیں خراب تھی کہ آنکھیں کھول نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، شدید درد اور تکلیف تھی آنکھوں میں. تو دو لوگ، دو صحابی پکڑ کے لے کے آئے، ایک اس طرف ہے، ایک اس طرف. یہ کون ہے؟ سیدنا علی. کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ جھنڈا ہاتھ میں دینا ہے. جھنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں قائد بن کے جانا ہے. حالت کیا ہے؟ شدید تکلیف، مریض، مرض میں مبتلا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے، فدعا بہ، آئے، فأتي فبصق فی عینہ فدعا لہ، ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلعاب لیا اور سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. دلعاب مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فبرئ، لعاب بھی مبارک ہے اور دعا بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول فرمائی. فبرئ، فوراً تکلیف جاتی رہی. کل لم یکن بہ وجع فی الحال، جیسے کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. ثم اعطاه الرایہ، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا سیدنا علی کے ہاتھ میں تھما دیا. وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام الى اخر الحديث. متفق عليه حديث ہے، اور اس حدیث میں بہت عظیم پیغام ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، صرف 10 سال پہلے میں نے اس پہ شاید خطبہ بھی دیا تھا، کہ ایک حدیث میں 10 گروہوں کا رد، یا کتنے کا پتہ نہیں، اگر آپ سرچ کر لیں تو مل جائے گا. ایک حدیث میں سب فرقوں کا رد، اس طریقے سے کچھ ٹائٹل تھا، میں بھول رہا ہوں، یہ حدیث ہے. اس ایک حدیث میں جتنے بھی فرقے، بڑے فرقے موجود ہیں، سب کا رد ہے. روافض کا رد ہے، مرجیہ کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے، معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کا رد ہے. بڑے جتنے بھی گروہ ہیں، اگر آپ تدبر کریں، یہ واجب سمجھ لیں آپ خطبہ سننے سے پہلے، درس سننے سے پہلے، اس حدیث سے آپ پہلے خود کوشش کریں کہ آپ ان گروہوں کا رد کس طریقے سے اس حدیث سے نکالتے ہیں، اور پھر بے شک آپ سننا تو سن لینا بعد میں فائدے کے لیے. روافض کیا کہتے ہیں؟ علی کون ہے؟ مشکل کشا. حالت کیا تھی؟ خود مشکل میں تھے. جب خود مشکل میں تھا، مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث متفق سے بخاری مسلم کی روایت ہے. فدعا لہ، دعا کس سے مانگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا. اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب مبارک ہے، اس میں شفا ہے، آنکھ میں ڈالی، دعا فرمائی، اللہ نے شفا دے دی. الغرض، تو جتنے بھی بڑے گروہ موجود ہیں، ان کا آپ کو رد اس ایک حدیث میں ملے گا. الغرض، جیسا فرماتے ہیں، الشاہد قوله یحب اللہ ورسوله ویحبه اللہ ورسوله، یہ شاہد ہے پورے قصے میں سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. فہن اثبت ان اللہ یحب هذا الرجل بعینه، اس حدیث میں ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعینه اس شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ولما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا علی سریۃ صار یقرأ لهم فی الصلاۃ ویختم القراءۃ. دوسرے مثال، ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھی. سریہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ میں جنگ کے قائد خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, سریہ میں خود نہیں شریک ہوتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کو اس جنگ کا سربراہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو جو سربراہ تھا اس سریہ کا, اس نے عجیب سا کام کیا. کیا کام تھا؟ نماز پڑھاتا تھا, صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقل هو الله احد. نماز پڑھاتے تھے, نماز کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے قیام کی حالت میں, سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورۃ پڑھتے تھے اور اختتام سورۃ اخلاص سے کرتے تھے. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك. ایک نئی چیز تھی, پہلے دیکھی نہیں تھی, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی. تو تعجب ہوا, جو چیز سمجھ میں ذرا مشکل ہو جاتی تو صحابہ کرام خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے. ہمیشہ طالب علم کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جب بھی کچھ آپ کو نہیں لگے, چاہے آپ کے اپنے استاد کی زبانی ہو چاہے مخالف کی زبانی ہو, تو حق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ہے, یہ علم کا حق ہے ہمارے اوپر. کیا حق ہے؟ کہ سوال کرے اہل علم سے اور اس کا جواب جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, لأن عمل هذا وهو أنه يختم القراءة بقل هو الله أحد غير معروف. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو تھا ان کا صحابی کا غیر معروف تھا. فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. اس سے پوچھو ذرا یہ عمل کرتا کیوں تھا, کیوں اس نے ایسا کیا ہے. فسألوه فقال, تو صحابہ نے اس سے پوچھا, فقال ان صفۃ اللہ وانا احب ان اقراها. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر, والله اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ عظیم وصف اللہ تعالیٰ کا کسی کتاب میں کسی زبان پر آپ سن نہیں سکتے نہ کبھی دیکھ سکتے آپ. ان عظیم آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. آیت الکرسی ہے وہ سب سے عظیم آیت ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وصف اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے, جس رب کو تم پکارتے ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو, وہ ہے کیسا رب؟ یہ سوال کسے پوچھا گیا تھا؟ اور آج تک لوگ پوچھتے ہیں جو ملحد ہیں یا جو بے دین ہیں یا جو بت پرست ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو بت پرستی کرتے, ہم تو مانتے ہیں, یہ جو بھگوان آسمان میں رہتے ہیں اس کا سمبل ہمارے سامنے ہے, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, یہ ہمارے وسیلے ہیں سارے الی آخری ہی. جہاں بن صفوان سے پوچھا گیا تمہارا رب جس کو تم پوجتے ہو کیسا ہے, عجب بات دیکھیں, بہترین زمانے میں رہنے والا شخص, سورۃ الاخلاص پڑھنے والا شخص, یقیناً پڑھتا مسلمان ہے کہ نہیں, مسلمان تھا, قرآن میں تلاوت کرنے والا تھا, سورۃ الاخلاص بچے سے پوچھے, وہ بھی سب سے چھوٹا بچہ ماشاء اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, سورۃ الاخلاص سب کو آتی ہے. اور جو بھی نمازی ہیں اگر ان پڑھ بھی ہیں وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اگر سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن سبحان اللہ وہ نہیں پڑھتے, کم لوگ پڑھتے ہیں, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت, آپ یہ سروے کر کے دیکھ لیں, آپ سب سے زیادہ نماز میں پڑھی جانے والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص ہے. اور اس پگڑی والوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اس کے رب کا وصف اس عظیم سورت کے اندر موجود ہے, قل هو الله احد. صحابہ کے دل میں اس صورت عظمت دیکھیں, جب اسے سوال کیا گیا, بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں, بھئی آپ نے عمل کیا کیوں, کس لیے عمل کیا تھا کہ ہر نماز میں ہر رکعت سورۃ فاتحہ میں سورت پڑھتے تھے پھر اختتام کرتے تھے سورۃ الاخلاص سے, کیوں کرتے تھے؟ جواب تو کتنی پیارا جواب ہے والله. فرماتے ہیں فقال انها صفۃ اللہ وانا احب ان اقراها. اس سورت میں اللہ تعالی کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں یہ سورت پڑھوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا جواب سن لیں, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه. اسے خبر جا کے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک غلط فہمی کا ازالہ, بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے, صحابہ کرام بھی تو نئی چیز ایجاد کرتے تھے, وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم آج کہتے اللہ 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 تم کی تو بدعت ہے. صحابہ کرام نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایجاد کرتے تھے، وہ بدعت نہیں ہوا کرتی تھی. تو بدعت ہمیشہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ دین کی موجودہ چیز کو تبدیل کرنا یا ایک نئی چیز دین میں شامل کرنا، یہ بدعت ہے. ارکان اسلام ہے، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں. کیوں کہتے چھ نمازیں فرض ہیں، یہ بدعت ہے. فجر کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. کوئی 3 کر دیں، یہ بدعت ہے. یا 3 میں سے یا 2 میں سے 1 کر دیں، بدعت ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں آ کے کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی درود ایجاد کر لیتے ہو تو یہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. اچھا، اس کا جواب، تشریع کا حق صحابی رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں؟ کون رکھتا ہے؟ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے نا، تو تشریع کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ حق اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں دین کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دین ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بعض ایسی چیزیں کی دین کے لیے کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبول نہیں فرمایا. اور دین اس وقت بنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار فرمایا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریریہ یا اقراریہ. سنت کی 3 قسمیں ہیں. قول ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، انما الاعمال بالنیات، قول ہے، فرمان ہے، یہ حدیث ہے، سنت ہے. فعل ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، تشہد کے بعد جب سلام پھیرتے تو مکمل سر گھما لیتے کہ پیچھے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گالوں کو دیکھ لیتا دونوں طرف، یہ سلام کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسری قسم کیا ہے؟ اقرار، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے کسی قول فعل کو دیکھ لیتے، یا تو خاموشی اختیار کر لیتے یا اقرار فرما لیتے. اور یہاں پر کون سا اقرار ہے؟ قولاً، خاموشی نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسے جا کے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. اور دوسری مثال جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح بخاری میں ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک ذکر سمجھا رہے تھے، معروف ذکر ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحابی نے سنا اور پھر مراجعے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا واپس. جب اس جملے پہ پہنچے، وآمنت بکتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، یہاں پر نبی کی جگہ رسول فرما دیا اس صحابی نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو روکا اور فرمایا قل وبنبيك الذي ارسلت. نبی رسول میں فرق جانتے ہیں آپ؟ لفظ کا فرق ہے، ایک لفظ کی بھی یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس ذکر میں تبدیلی، بلکہ وہ یوں کہو جو جیسے میں نے کہا ہے، وبنبيك الذي ارسلت. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے میں ہاتھ رکھا توجہ کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرمایا قل وبنبيك الذي ارسلت. دوسری مثال صحیح بخاری میں السلام کی، تشہد میں سلام صحابہ کرام خود پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلام تو اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، یوں نہ کہو، بلکہ تعلیم فرمائے کہ تشہد کیسے پڑھا جاتا ہے. تو صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے، کب کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کرتے تھے، زندگی میں کرتے تھے. اور دین وہ بنتا تھا جس کی اقرار، جس کی اجازت، جس پر مہر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے تھے، وہ دین بن جاتا تھا، سنت بن جاتی تھی، اور جس کا انکار کر دیتے تھے وہ دین کبھی نہیں بن سکتا. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے ایک لفظ، ایک درود، ایک ذکر دکھا دیں. درود ابراہیمی موجود ہے نا، درود صدیقی دکھا دیں، درود فاروقی ہے، درود عثمانی ہے، درود علوی ہے، کسی اور صحابی کا درود، کسی اور تابعی کا درود، کسی اور تابعی یا صحابی کا یا سلف کا کوئی ذکر کوئی دکھا سکتا ہے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو عرض کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے کچھ ایجاد کیا؟ دکھا دے کہاں پہ؟ کچھ ایجاد نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا. اب کون قرار کرے گا کہ یہ دین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک وحی، جب تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو وحی دروازہ کھلا ہوا ہے. وحی آسمان سے نازل ہوتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار فرما دیتے، اور وہ بات صحابہ کا قول و عمل دین بن جاتا. وفات کے بعد صحابہ اجتہاد کرتے، اگر اجماع ہو جائے صحابی کا کسی فعل پہ تو دین ہے، اجماع نہ ہو اختلاف ہو تو یہ بھی جیسے رد بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عام علماء کے اقوال ہوتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن مجھے وجہ کیا ہے؟ آج درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود پتنی کون سا درود ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نئے اذکار کہاں سے آئے ہیں؟ اور عجب بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں صحابہ کرام بھی ایک کرتے، صحابہ کرام کا عمل کہاں، تمہارا عمل کہاں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ اگر یہ طریقہ جائز ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام پیچھے رہتے، تو آپ کو درودوں کا ڈھیر لگا ہوتا، اذکار کا ڈھیر لگا ہوتا. یہ اذکار صرف وقت صدیق ایجاد کردہ ہے، درود صدیقی ہے یا ذکر صدیقی ہے، ایک نظر نہیں آتا ہمیں کہیں پر بھی. وجہ کیا ہے؟ بلکہ نماز میں سر وقت صدیق سب سے عظیم انسان انبیاء کے بعد، سب سے بڑے علم رکھنے والے، متقی پرہیزگار انبیاء کے بعد، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول وسلم مجھے سمجھائیے کہ اپنی نماز میں میں دعا کیسے کروں، کیف ادعو فی صلاتی. اگر جائز ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے ایجاد کر لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ایجاد کر لیتے، تو خود جاتے کیوں ہیں، پوچھتے کیوں ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ کہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، یا اجازت ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا دعا ہے کوئی جانتا ہے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخر الحدیث. کتنی پیاری اذکار ہیں. آج یہ دعا پڑھتے تشہد میں، تشہد کے بعد، درود کے بعد، مسنون دعا ہے. کیوں مسنون بنی ہے؟ اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، اس لیے نہیں. تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کئی دس صدیوں کے بعد یا پندرہ صدیوں کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک ایسا درود ایجاد کیا ہے، جس شخص نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا وہ قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ہے. درود الفاتح، صلاۃ الفاتح. یہ سوڈان کا ایک جاہل شخص کہتا ہے، جس کو بہت بڑا ولی سمجھا جاتا ہے، قطب سمجھا جاتا ہے، سوڈان کے یعنی مغرب حصے کا قطب سمجھا گیا اس کی زندگی میں. وہ کہتا ہے اگر یہ نہ ہو تو سوڈان کا مغرب حصہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جب وہ نہیں تھا سوڈان پورا تھا، جب مر گیا ابھی بھی سوڈان باقی ہے. پتہ نہیں وہ اس نے کیا اٹھایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا اس نے، اور مصیبت لوگوں میں ڈال کے گیا ہے، اپنا درود فاتح دے کے گیا ہے. اور اس ظالم نے کہا، اس مجرم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے یقظۃ لا منام. لوگ تو اب وہ چھوٹے ولی ہیں نا، چھوٹے موٹے، وہ جو کہتے خوابوں میں آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کیا ہے یقظۃ لا منام، بیداری کی حالت میں، میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے. جس نے پیر کی اجازت سے پڑھا تو 6000 گنا زیادہ قرآن مجید کی ختم سے، تلاوت سے. اور جس نے بغیر کسی یعنی پیر کی اجازت سے پڑھا، یعنی پیر مرید لازمی ہے نا، تو اس کو قرآن مجید کی یعنی برابر کا اجر ملتا ہے ختم کرنے کا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی جانتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتا ہے. شرک بدعات میں ڈوبا ہوا شخص کبھی نہ تو رب کی قدر جانتا ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جان سکتا ہے کبھی، جب تک یہ اس دلدل سے توبہ کر کے نکلے گا نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں ہلاک ہو رہے ہیں، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہلاک ہو رہے ہیں، اس بدعقیدی کو اپنے سینے میں دفن کر کے شرک بدعات و خرافات کفر عقائد لے کے جا رہے ہیں. اب ذرا آپ کو کیا وہ دکھائیں گے؟ اور ایسے لوگ آج ابھی بھی زندہ ہیں جو یہ ان برے عقائد کا جو شرک پر مبنی ہے اور بدعت پر قائم ہے آج بھی ان کا دفاع کرتے ہیں اور اہل حق کو ہمیشہ برا بلا کہتے ہیں. غرض یہیں پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ، کافی وقت ہو گیا تھا، یہیں سے انشاءاللہ پھر جہاں پر رکے ہیں یہیں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور شخص سے محبت فرماتا ہے اس کے مثال گزر سیدنا علی بن ابی طالب کی روایت، اور یہ حدیث اس صحابی کی جو اپنی نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے جا کے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے. یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.